اوکے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو الحمدللہ کل ہم نے حدیث نمبر 45 تک کر لیا تھا، حبک الشیء یعمی و یسمو، کہ کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. ٹھیک، آخر میں اس کے اندر جو آپ سے سوال کیا تھا اس بحث کے آخر میں، کہ ہمارے دین نے محبت کا بہت اہم تصور دیا ہے اور اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اندر یعنی انتہائی اہمیت حاصل ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کا جو کانسیپٹ دیا تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی محبت ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں یعنی نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی نسبت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ہمارے دین کا جز ہے. صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت تھی، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بعد جو جنریشنز تھی تو ان ہر جنریشن کو اپنے بڑوں سے خصوصی شدید محبت ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے. لیکن جیسے کہ اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ یعنی اندھا اور بہرا گویا کہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ برائی اچھی نہیں لگتی، مذمت اچھی نہیں لگتی اپنے محبوب کی. تو اب یہ جو ہے جب دینی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بہت ساری پھر گمراہیوں کا باعث بن سکتا ہے پوٹینشیلی، یعنی اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے کہ یہ گمراہیوں کا باعث بن جائے. کیونکہ اگر جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ راستے سے بھٹک گیا تو جو لوگ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے راستے سے بھٹکیں گے. تو اس کے اوپر ہم نے سوال کیا تھا کہ پھر کیا کریں، کہ محبت کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پتھر بنا لیں، سل کی طرح سے اپنے دل کو بنا لیں کہ جی یہ دل جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جیسے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرنے والا ایک آلہ ہوتا ہے نا، کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے انسان اپنے کاروباری معاملات کرتا ہے تو اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ دینی معاملات بھی ایسے ہی رکھے اور اپنے دل کو اس میں انوالو نہ ہونے دے. تو کیا ہم یہ کریں، یا یہ کریں کہ بھئی محبت کی وجہ سے جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم پھر ان لوگوں کو محبت کا مجرم کہہ کر کے ان کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، یا ان کی مذمت تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کے فیل کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟ تو اس کا پھر جواب سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ نہ ہم محبت کو دین سے نکال سکتے ہیں، نہ ہم گمراہی کی مذمت کرنے کو دین سے نکال سکتے ہیں، ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں نکال سکتے دین سے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ محبت کری جائے تو صحیح سے کری جائے، جیسا طریقہ ہے محبت کرنے کا ویسے کری جائے. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ شروع ہی سے انسان محبت کرنے کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا رکھے، اللہ تک پہنچنا رکھے. تو جس سے بھی وہ دینی شخصیت کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے حصول کی خاطر کرے، اللہ کی محبت کے حصول کی خاطر کرے، ٹھیک ہے. اور یہی وہ محبت ہوتی ہے، اور یہی وہ نیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم اپنے بزرگوں کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا تعلق اپنے بزرگوں سے اصلاحی تعلق نہیں ہوگا، روحانی ترقی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، بس کیا ہوگا، پڑھنے پھکوانے تاکہ مسئلے حل ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ کچھ انوارات و تجلیات حاصل ہو جائیں، کچھ یعنی کرامتیں حاصل ہو جائیں، کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں، رنگ نظر آنے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہمیں کتابوں سے مل جاتی ہیں, تو وہ چیزیں حاصل ہو جائیں اس کے لیے ہم ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں. تو پھر اس کے اندر سے اصلاح والا کانسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب ظاہر اصلاح والا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو پھر تو جو اصل مقصد تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. تو اب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ یو آر اپ فار گرابس, ٹھیک ہے, یو آر اپ فار گرابس. اب جو ہے آپ کسی کے بھی ہتھے چڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کس کے ہتھے چڑھتے ہیں؟ آپ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اس طرح سے. ایک نظر ہولڈ کیجیے گا. تو اس طریقے سے آپ شیطان کہتے چڑھ جاتے ہیں, اور شیطان جو ہے وہ اس کا گمراہ کرنے کا طریقہ صرف ایک نہیں ہوتا, ایک صورت سے وہ سب کو گمراہ نہیں کرتا, بلکہ اس کے بعد بہت سارے طریقے ہوتے ہیں گمراہ کرنے کے, ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب کو گمراہ کر کے ہی گمراہ کریں مریدوں کو, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے گمراہ کرے, اور بھی طریقے ہیں اس کے بعد گمراہ کرنے کے. تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ پیر صاحب تو ٹھیک تھے, انہوں نے تو خلاف شریعت کوئی بات نہیں کری, ٹھیک ہے, ان کی زندگی تو سنت کے مطابق ہے, لیکن مریدوں کے دل میں پھر پیر صاحب کے خلاف بدگمانی پیدا کر دے, ٹھیک ہے. تو بدگمانی پیدا کرنے سے وہ جو مرید ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائے رکھتے اور ان کو بطور آئینے کے استعمال کرتے رہتے, ٹھیک ہے, اپنی اصلاح کے بارے میں وہ محنت کرتے رہتے, وہ بدگمان ہو گئے اور اب جو ہے نا انہوں نے الٹا معاملہ کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, بدتمیزی کرنی شروع کر دی, ٹھیک ہے, اور برے برے الزامات لگانے شروع کر دیے, اور جو ہے وہ کسی دوسرے راستے پہ چلے گئے, ٹھیک ہے. تو بدگمانی کے ذریعے سے بھی گمراہ کرتا ہے. تو ون وے اور دی ادر, ٹھیک ہے. اور یہ شیطان جو کرتا ہے یہ اللہ کی اجازت سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. یہ شیطان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کسی کو گمراہ, یہ کسی کو اپنی مرضی سے گمراہ نہیں کر سکتا, اللہ کی مرضی سے گمراہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کیوں ہوتی ہے کسی کو گمراہ کرنے کی؟ جب بندہ جو ہے وہ اللہ کو مقصود بنانے کے بجائے دنیا کو مقصود بناتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی نفس کو مقصود بناتا ہے, اور نفس بھی تو دنیا کا حصہ ہی ہے نا, تو نفس پرستی کی زندگی گزارتا ہے, اپنی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے, رائٹ, اللہ کو جلال آتا ہے. پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اپنے اور اس بندے کے مشترکہ دشمن, اپنے اور اس بندے کے مشترکہ دشمن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسے نہیں ہو جاتا, یہ ہم کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اور ایسی گڑبڑ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ فیصلے کرتے ہیں انسانوں کے لیے. ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ذات جو ہے وہ ایسی کوئی تھوڑی کسی کو جو ہے وہ جہنم کے راستے کے اوپر ڈال دے گی, رائٹ. تو ایسے نہیں ہوتا ہے سب کچھ, تو ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں نا قرآن کے اندر کہ جی ہم میں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں, رائٹ. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو محبت دین کا حصہ ہے, اور یہ دین کے اعمال سے خالی محبت نہیں کرنی بلکہ دین کی شخصیات سے محبت کرنی ہے, اور یہ شخصیات سے محبت جو ہے یہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی ہے, یہ محبت ہوتی ہے. اس شیطان بدبخت نے اس کو شخصیت پرستی کا لیبل لگا کر کے جو ہے نا لوگوں کو محبت سے محروم کر دیا ہے. اب ہمارا دین جو ہے وہ ایک یعنی ایک مٹیریلسٹک قسم کی چیز ہو گئی ہے, رائٹ. علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی, عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. علامہ اقبال کیا فرمایا؟ عشق نہ ہو تو شرع یعنی شریعت اور دین بت قدا, بت قدائے تصورات, یہ صرف تصورات کا ایک بت قدا رہ جاتا ہے, رائٹ. تو محبت کرنا سیکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسے بندے عطا فرما دے کہ جن سے میں تیری خاطر محبت کر سکوں. اللہم اجعلنا حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنا الی حبک. تو جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں گے ایسی جگہ کے اوپر جہاں دین کی خاطر ہم محبت کر سکیں, اللہ کی خاطر محبت کر سکیں. اس کے بعد اگلی حدیث ہے نمبر 46. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے, مشکات شریف میں یہ منقول ہے کتاب العلم کے اندر, اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے,
اور مشکاة شریف میں یہ حدیث لی گئی ہے ابن ماجہ اور البیہقی ان دو حدیث کی کتابوں سے. ٹھیک, ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جو کہ یقیناً ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھی طرح سے لوگ اس سے واقف ہیں, حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو اس کی عربی بھی بچپن سے یاد ہوتی ہے, اتنی کامن حدیث ہے ہمارے معاشرے میں. بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ہر چیز کو ابیوز کیا ہے, اسی طریقے سے حدیثوں کو بھی ابیوز کرتے ہیں یا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, مس ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو. تو اس کو بھی اچھا خاصا مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے. تو پہلے تو لغات دیکھ لیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لغات جو ہے, یعنی جو طلبہ ہے, طلبہ فعل ہوتا ہے, فعل ماضی کا صیغہ ہے, اور یہ نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر ہوتا ہے, یعنی طلبہ یطلبو. ٹھیک ہے, اس نے علم حاصل کیا, سوری اس نے طلب کیا اور وہ طلب کرتا ہے. طلبن جو ہے وہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے, یعنی طلب کرنا. تو طلب العلم, طلب کرنا علم کا. ٹھیک ہے, طلب کرنا علم کا, مضاف مضاف الیہ ہی بنتا ہے یہ, سمپل. فریضۃن, ٹھیک ہے, فریضۃن جو ہے یہ فرض, یفرضو فریضۃن فہو فاردن, اس طرح سے اس کی گردان بنے گی. فرض فعل ماضی ہے کہ اس نے فرض کیا. ٹھیک ہے, اور یفرضو اس کا فعل مضارع بنے گا کیونکہ یہ ضربہ یضربو کے پیٹرن پر ہے, اس وجہ سے یفرضو. اور فریضہ جو ہے وہ اس کا مصدر ہے جس کا ترجمہ بنے گا فرض کرنا. ٹھیک ہے, تو فرض ہے, اس طرح سے اس کا ترجمہ بنیں گے کہ یعنی طلب العلمی فریضہ, یعنی علم کا طلب کرنا فرض ہے. باقی تفصیل ہے اس کی کہ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے, کچھ روایت یا ایک روایت اس کی جو ہے وہ علی کل مسلم و مسلمتن. ٹھیک ہے, اس میں مسلمتن بھی صراحتن ذکر ہے, یعنی مسلمان عورت. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی زیادہ صحیح ورژن ہے اس حدیث کا, اس میں صرف مسلم کا لفظ ہی ہے, اور اس میں مراد جو ہے وہ مسلمان مرد اور عورتیں دونوں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ قرآن میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ صرف مرد کا ہی ذکر کیا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ مرد عورتوں پہ یہ چیز نہیں ہے, بلکہ عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں اس کے اندر. تو الگ سے کہا جائے یا نہ کہا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تشریح پڑھ لیتے ہیں پہلے یہاں سے کہ طلب علم سے کیا مراد ہے. اس کی تعین میں یا تعین میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اتنا علم مراد ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکے اور نہ ہی حرام سے بچ سکے. ٹھیک ہے, یعنی منیمم علم جو فرض ہے علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ فرض نہیں ادا کر سکتے. ٹھیک ہے, فرض نہیں ادا کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اس کے جو فرض کے شرائط ہوتی ہیں وہ نہیں پتا. جیسے کہ نماز فرض ہے. ٹھیک ہے, اب نماز کی شرط جو ہے وہ طہارت ہے. ٹھیک ہے, تو طہارت کا علم ہونا بھی فرض ہوا کہ بھائی وضو کیسے کرتے ہیں اور نجاست کو دور کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نجاست حقیقی, نجاست حکمی, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تسیل بحشی زیور کے اندر کہ بھائی دو قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں, حکمی ہوتی ہے اور حقیقی ہوتی ہے, اور نجاست خفیفہ کا کانسیپٹ بھی ہے, اور نجاست ثقیلہ یا یعنی جو بھاری نجاست ہوتی ہے اس کا بھی کانسیپٹ ہے. تو ان یہ جب آپ کو لگ جاتی ہے نجاست تو اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے. غسل کرنا فرض ہے اگر آپ نجاست حکمی یعنی بڑی نجاست کا شکار ہو جائیں, جس کو جو کہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس ہوتی ہے اور مردوں کے لیے جنابت. ٹھیک ہے, تو جنابت سے نکلنے کے لیے غسل شرعی کرنا ضروری ہے. اگر غسل شرعی آپ نے نہیں کیا تو آپ یعنی حیض نفاس اور جنابت سے نکل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر غسل کا طریقہ نہیں آتا ہوگا تو کیسے نکلیں گے. اسی طریقے سے اگر یعنی وضو ٹوٹ گیا تو وضو کیسے کیا جاتا ہے, فرائض وضو کیا ہیں. ٹھیک ہے, اگر فرائض وضو نہیں پتا ہوں گے تو اگر کوئی فرض رہ گیا تو وضو ہوگا ہی نہیں وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ, ٹھیک ہے, نماز کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, یہ سب معلوم ہونا. اچھا, اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ حرام سے بچنے کا طریقہ, ٹھیک ہے, حرام کیا ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی معلوم ہونا, یہ بھی فرض ہے. کیونکہ ہم عمومی طور پر جب فرائض کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور زیادہ سے زیادہ اگر عقیدے کی بات کریں تو توحید, یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. گناہ کو چھوڑنا یہ ہم بطور فرض کے نہیں لیتے, یہ ہم بطور مستحب کے لے لیتے ہیں. اچھی بات ہے جی, گناہ چھوڑ, جو لوگ گناہ چھوڑتے ہیں نا وہ اچھے لوگ ہیں, ماشاءاللہ وہ بڑا نیک آدمی ہے جی, بڑا اچھا آدمی ہے جی, یہ گناہ سے بچ کے رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے لیے اس کو ضروری نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے جی, ہمیں بھی گناہ سے بچنا ہے. تو گناہ چھوڑنا جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ فرض ہے بلکہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ظاہری گناہ اور دوسرے ہوتے ہیں باطنی گناہ. تو قرآن میں جو حکم ہے نا وہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, کہ تم چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو تم باطن میں کرتے ہو. تو ظاہری گناہ چھوڑنا بھی فرض ہے اور باطنی گناہ چھوڑنا بھی فرض ہے, ٹھیک ہے, یعنی چھپے انداز میں جو کسی کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, ہمارے دل میں کینہ ہوتا ہے لوگوں کے خلاف, تو کینے کو نکالنا دل سے یہ بھی فرض ہے. غصہ, غیر شرعی غصہ جس کو کہتے ہیں, تو اس کو ختم کرنا اپنے اندر یہ بھی فرض ہے. غیر شرعی شہوت جو اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور نکلتی ہے تو اس کو چھوڑنا بھی, اس کو ختم کرنا یہ بھی فرض ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ, ٹھیک ہے, اور جھوٹ جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ جاتا ہے, دوسروں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی فرض ہے. تو فرائض میں یہ سب چیزیں شامل ہیں, حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ بھی فرض ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہم شکایتیں کر دیتے ہیں یا دل کے اندر اس قسم کی کیفیات لاتے ہیں کہ ہم بہت ہی ان ایزی فیل کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا, میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں جو ہم سوچتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو یہ رضا کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ بھی فرائض میں شامل ہے, ٹھیک ہے, یہ مستحبات میں نہیں ہے, یہ نائس ٹو ہیو فیلنگ نہیں ہے, یہ مسٹ ہیو فیلنگ ہے, ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں پھر فرائض میں شامل ہیں. تو فرمایا کہ یہ دین ہی کے علم سے ہوگا, تو مراد دین ہی کا علم ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس حدیث کے اندر دنیا کے علم کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اچھا, آگے پڑھ لیتے ہیں اس کو, کہ پھر اس کے بعد تھوڑی اور بات کرنی ہے. کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ علم مراد ہے جس کی ضرورت انسان کو بالفور ہو, بالفور کا مطلب فوراً, ٹھیک ہے, امیڈیٹ نیڈ جس علم کی ہونا, اس حدیث میں وہ علم مراد ہے. اور وہ جو علم ہوتا ہے, پہلی بات تو وہ بھی دینی علم ہی مراد ہے, ٹھیک ہے, لیکن دینی علم میں سے کون سا والا علم فرض ہے, ٹھیک ہے, تو وہ علم جو ہے وہ علم حال کہلاتا ہے, علم الحال, ٹھیک ہے, حال کا علم. اور علم الحال کا مطلب کیا ہوتا ہے, علم الحال کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو کہ ان فرائض کے بارے میں ہو جو اس شخص پر اپلائی ہوتے ہوں, ٹھیک ہے, ان فرائض کے بارے میں ہو جو اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہوں. کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان, فار ایگزامپل, سمجھنے کی خاطر یہ ایگزامپل ہی صحیح رہتی ہے, کہ انسان مسلمان ہو گیا, ٹھیک ہے, پہلے کافر تھا مسلمان ہو گیا, یا یہ کہ پہلے نابالغ تھا اب بالغ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو بالغ ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شریعت کے فرائض عائد ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر عورت ہے, لڑکی ہے, ٹھیک ہے, تو پردہ فرض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں پردہ فرض نہیں ہوتا لیکن ہمارے دین میں تو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر وہ عورت لڑکی جو ہے وہ پردہ نہیں کر رہی ہے تو پھر گناہ کر رہی ہے, صحیح ہے, تو بالغ ہوتے کے ساتھ ہی پردہ فرض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو عورت ہے یا مرد ہے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے چونکہ دن کے اندر اس کو پانچ مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے, تو نماز کے تمام مسائل جو اس کے ادائیگی کے لیے ضروری ہیں وہ ایسے شخص کے لیے علم الحال کہلائے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا طریقہ اور ابھی جو ساری باتیں ہو چکی ہیں وہ ساری باتیں معلوم ہونا اس کے لیے فرض ہے اور یہ علم الحال ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنا, یہ کیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں, یہ اس کے اوپر علم الحال نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ابھی اس کا جو مال ہے نا اس کے اوپر ایک سال نہیں گزرا, ٹھیک ہے. اس کے پاس ہو سکتا ہے نصاب والا مال ہی نہ ہو, اگر نصاب والا مال ہے ہی نہیں تو اس نے زکوٰۃ دینی ہی نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل اس کے لیے علم الحال نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, دینی ہے, تو اب یہ علم الحال ہو گیا, اب اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا بھی معلوم ہونا فرض ہے. حج کے مسائل نہیں ہے علم الحال, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور یہ حج کے سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا یا نکلنے کا ارادہ کرتا ہے, اب حج کے مسائل معلوم کرنا اس کے لیے علم الحال ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس مثال سے امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ علم الحال یہاں پر مراد ہے اور علم الحال ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. باقی چیزیں علم الحال نہیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے باقی چیزوں کا معلوم کرنا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن گناہ کا چھوڑنا یہ بھی علم الحال میں آتا ہے, اور ڈپینڈنگ آن ویئر یو آر اینڈ یعنی کس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اور کس زمانے میں آپ رہتے ہیں, کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا ان کی کیفیات اور ان کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ زمانے کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے چینج یعنی ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے جو اس کے علاقے میں چل رہے ہیں, اس کے زمانے میں چل رہے ہیں, تو ان سے کیسے بچا جائے, تو یہ بھی پھر اس کے لیے علم الحال میں شامل ہوگا, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اتنا تو کم از کم اس کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ جی گناہ کیا کیا چیزیں ہیں, یعنی کیا کیا چیزیں حرام ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حلال یعنی حرام کھانا کیا ہوتا ہے, حرام کمائی کیا ہوتی ہے. اگر یہ تجارت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ تاجر ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ تجارت کا مال جو ہے وہ حرام کیسے بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ تاجر نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ تجارت کی مسائل جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں وہ معلوم ہونا اس کے اوپر علم الحال نہیں ہوگا. کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے وہ بھی علم الحال میں ہی آئے گا. ہاں تو وہ بات ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ جو چیزیں اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں تو ان میں حلال اور حرام کا معلوم ہونا اس کے لیے علم الحال میں آئے گا, بیکاز ہے تو یہ بہت وسیع ٹاپک نا, اب اس میں تو بہت ساری تفصیلات آ سکتی ہیں, تو ہر بندہ اتنی تفصیل تو نہیں لے سکتا. تو اسی سے پھر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ عالم اور عالمہ بننا جو ہوتا ہے نا, جو ہم یعنی درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ, اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور نحو بھی پڑھاتے ہیں اور بلاغہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر شعر و شاعری بھی عربی کی پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اصول فقہ پڑھاتے ہیں, اصول حدیث, اصول تفسیر, رائٹ. اور پھر اس کے بعد حدیث کی تفصیلات پڑھاتے ہیں, بے انتہا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. 8 سال میں جو ہے نا وہ یعنی اتنا انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے, اگر وہ صحیح سے علم حاصل کرے اتنا حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ علم جو ہے وہ اس کا مقابلہ دنیا کے کوئی علوم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ڈاکٹری کی کتابیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کتابوں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جو ایک عالم پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سارا جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم حال میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. اچھا آگے مزید پڑھتے ہیں کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد اخلاص ہے کہ اس کے ذریعے وہ نفس کی برائیوں کو اپنے سے دور رکھے, مثلا کینہ, حسد, تکبر وغیرہ, ٹھیک ہے. تو اخلاص ہے, یہ بات انہوں نے جو ہے وہ ایک جملے کے اندر بہت بڑی کر دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اخلاص سے ساری باتیں برائیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اخلاص کا تو مطلب کیا ہوتا ہے, نیت کا صحیح ہونا, ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات, جس کے اوپر ہم کل بھی بات کر چکے ہیں, آج بھی شروع میں بات کری. تو اخلاص کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے, ٹھیک ہے. تو جب یہ اخلاص انسان کے اندر ہو جاتا ہے نا تو پھر میجک نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے, کوئی جادو نہیں ہو جاتا کہ اس کے اندر سے حسد بھی دور ہو جائے, کینہ بھی دور ہو جائے, تکبر بھی دور ہو جائے, ٹھیک ہے. تو پھر اخلاص کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اخلاص کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کی خاطر نیکی کام کرتا ہے نا, اب اللہ جو ہیں اس کے راستے ہموار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انگلی پکڑ کے کدھر لے کر کے جاتے ہیں, انگلی پکڑ کے ان اسباب کے پاس لے کر کے جاتے ہیں کہ جن اسباب کو اختیار کرنے سے اس کی ان بیماریوں کا علاج ہو جائے, ٹھیک ہے, اسباب کے پاس لے کے جاتے ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا یعنی حفاظت کا معاملہ بھی کرتے ہیں کہ وہ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور گمراہی پر اس کو موت نہ آ جائے, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ہم کل کر چکے ہیں. تو اخلاص سے اتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اخلاص سے جو ہے وہ کوئی میجک نہیں ہو جاتا کہ بس بیٹھے بیٹھے ہم نے اخلاص کر لیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم بیمار پڑ گئے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی پھیپھڑے کا مرض ہو گیا, تو ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نیت کر لیں کہ جی ہمیں اخلاص, ہم اللہ کی خاطر جو ہے وہ اپنی بیماری کا علاج کریں گے, کیونکہ یعنی ہم اپنی بیماری کو دور کرنا چاہ, اچھا یہ تو نہیں کہ اللہ کی خاطر, بلکہ یہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم بیماری کو دور کرنے میں مخلص ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم اوپر اوپر سے بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور اندر اندر سے جو ہے نا وہ ہم بیماری کو انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہری بیماری کے کانٹیکس میں نا اخلاص یہ ہوگا کہ ہم واقعی اپنی بیماری کو دور کرنے کے بارے میں سیریس ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, ہم اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہلا نہیں رہے کہ ہاں ہاں میں بیماری کا علاج کر رہا ہوں, کر تو رہا ہوں میں بیماری کا علاج, رائٹ, لیکن کر نہیں رہے, ٹھیک ہے. تو گویا کہ ہم بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں نا بیماری کے علاج کرنے کے معاملے میں. تو یہ کہلائے گا کہ جی ہم اپنے بیماری کا علاج کرنے میں مخلص نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو خالی یہ ہم مخلص ہو جائیں بیماری کا علاج کرنے میں تو کیا آپ کی بیماری دور ہو جائے گی؟ نہیں دور ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے پھر جو کہ بیماری دور کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ واقعی میں بیماری دور کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے بعد پھر آپ نکلیں گے اور ڈاکٹر کو تلاش کریں گے, ٹھیک ہے. زیادہ بڑی بیماری ہے تو ہاسپٹل کو تلاش کریں گے, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ جا کر کے باقاعدہ ایک اپنے آپ کو اس سسٹم میں داخل کریں گے, وہاں پہ نام لکھوائیں گے, آپ کا فائل کھولی جائے گی اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انیشیل کوشچنیئر آپ کو دیا جائے گا, پھر ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا ایک سیشن ہوگا, پھر سیشن کے بعد پھر وہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر کے دے, اور پھر آپ کو ٹیسٹ کروانے ہوں گے, پھر آپ کو رپورٹ لا کر کے دکھانی ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کی پرسکرپشن لینی ہوگی, پھر پرسکرپشن کو آپ نے کھانا ہوگا, پھر کھانے کے بعد اس کے بعد فالو اپ وزٹ کرنا ہوگا. تو اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم, ٹھیک ہے. صرف اخلاص سے آپ کی بیماری دور نہیں ہو جائے گی, رائٹ. بالکل وہی معاملہ جو ہوتا ہے وہ روحانی بیماریوں کا بھی ہوتا ہے. یہ کینہ, حسد, تکبر, شہوت, عجب اور غصہ, یہ ساری چیزیں روحانی بیماریاں ہیں. تو روحانی بیماریاں بھی خالی اخلاص سے دور نہیں ہو جاتی ہیں, لیکن جب انسان اخلاص پیدا کرتا ہے اپنے اندر تو پھر اس کے بعد اسباب اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو انہوں نے ایک جملے میں یہ ساری بات کر دی نا, تو اس کی تفصیل اس طرح سے بنتی ہے. نیز اس کا تو فرمایا کہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ اس سے یعنی فریضے سے مراد جو ہے نا وہ اخلاص ہے, یعنی اس طرح سے ہر چیز کے بارے میں کرنا تاکہ آپ کے ساری ظاہری مسئلے دور نہ مسئلے حل نہ ہو جائیں, ظاہری باتیں کرنا نہ شروع ہو جائیں, بلکہ باطنی امراض بھی آپ کے دور ہو جائیں. نیز اس کا علم بھی ضروری ہے جس سے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پر بے فاسد ہو جاتی ہے, آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک یعنی ٹریڈ اگریمنٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اب یہ ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے اس کو عربی میں بے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ بے جو ہے وہ کچھ اعمال کرنے سے فاسد ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ اس ٹریڈ اگریمنٹ کا پارٹ نہیں رہتے, تو اگر آپ تاجر ہیں تو پھر آپ کو بے فاسد کے مسائل سیکھنے ہوں گے, بے باطل ہونے کے مسائل سیکھنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں, نکاح فاسد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, نکاح کر لیا ہے لیکن نکاح فاسد بھی تو ہو جاتا ہے نا, تو نکاح کیسے فاسد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انسان کو پتہ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ایلیمنٹری لیول کی. باقی جو ہے وہ مفتیوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ جیسی کوئی معاملہ پیش آئے جس کے اندر کے پاسبلٹی ہو کہ جی فاسد ہو جاتی ہے چیز, تو پھر آپ علماء سے فوراً سے رجوع کر کے پوچھ سکیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرے کہ اپنے دین سے فائدہ اٹھا سکے, ٹھیک ہے. یعنی دین جو ہے وہ ایک نعمت ہے جس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہمیں فائدہ اٹھانا آتا ہو, ٹھیک ہے. جیسے آپ کے گھر میں ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب ایک جو ایک آج کے دور کا خصوصاً کمپیوٹر ہو یا ایون کچھ دن پہلے کا, اس کمپیوٹر کے اندر بے انتہا فنکشنالٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن جب ایک لے مین اس کمپیوٹر کو گھر میں لے کر کے آتا ہے نا, تو وہ اس سے کیا کرتا ہے, وہ صرف مائکروسافٹ کے اوپر ایک ڈاکیومنٹ بنانا اس کو آتا ہے, ٹھیک ہے, یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکسل شیٹ بنا لے گا, ٹھیک ہے, یا کچھ جو ہے وہ رنگ برنگی چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ کر لے گا, اینڈ دیٹس اٹ. تو کمپیوٹر کے اندر جتنی پاور تھی, جتنا اس کے اندر ایبلٹی تھی اس کو فائدہ پہنچانے کی, اس میں سے اس نے کتنا حاصل کیا, 1% بھی نہیں حاصل کیا, ٹھیک ہے. تو وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ دین جو ہے وہ تو ہمیں یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی ساری بھلائیاں دینے کے لیے آیا, رائٹ, لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ, تو ہم اس سے کتنا حاصل کرتے ہیں؟ 1% بھی بھلائی حاصل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو بھی ہم بگاڑ دیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اتنا علم حاصل کرے کہ دین سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والا بن جائے. حسن بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو دین کی کسی بات میں شک ہو تو اب اس پر فرض ہے کہ سوال کر کے اس شک کو دور کر لے. ٹھیک ہے، تو لے کر کے بیٹھا نہ رہے بلکہ سوال کرے. وَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے کہ پوچھو، سوال کرو، قرآن کا حکم ہے یہ، سوال کرو اہل ذکر سے، اور یہاں پہ ذکر سے مراد اہل علم ہے. ٹھیک ہے، تو جب تمہیں نہ معلوم ہو، یعنی تم کسی چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا میں کیا جواب دوں یا کیا حل ہے اس بات کا، اور یہ چیز جو ہے تمہاری دین کو نقصان پہنچا رہی ہے، تمہارا عمل خراب ہو گیا یا تمہارا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، بدگمانی کا شکار ہو رہے ہو تم اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، یا اللہ کے دین کے نیک لوگوں کے بارے میں تم بدگمانی کا شکار ہو رہے ہو، اب اس کو لے کے بیٹھے رہو گے تو یو ول بی ریسپانسبل بیکاز یو ڈیڈ ناٹ ریچ آؤٹ فار ہیلپ. یو ڈیڈ ناٹ ریچ آؤٹ فار ہیلپ، دس از یور پرابلم. ٹھیک ہے، کل تم کسی کو ایکسکیوز نہیں پیش کر سکو گے کہ یہ بدگمانی میرے دل میں آ گئی تھی تو میں کیا کرتا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. نہیں، آپ کو اس کے اوپر جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ نے اپنے دین کو جانے دیا اور کسی سے جا کے پوچھا کیوں نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ آج کل بڑے مزے سے ایتھیس بن رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایتھیس ہو گئے، ہم اس دین کے اوپر اب بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم وی ہیو ہیڈ انف آف دس دین. ٹھیک ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے نا سارے کے سارے پکے جھوٹے ہیں، اور یہ سارے کے سارے پکے نفس پرست ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ یہ جا کر کے اپنے مسئلوں کو ریزالو کرتے، لوگوں سے پوچھتے جا کر کے، علماء کے پاس جاتے، لیکن یہ نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جاتے ہیں نا تو کسی جاہل کے پاس چلے جاتے ہیں جو شکل سے شاید مولوی لگتا ہو اور اندر سے کچھ نہیں آتا، اور وہاں سے نا الٹے سیدھے باتیں کر کے واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے مسئلوں کا حل نہیں چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں نا اپنے مسئلوں کا حل، اپنے بدگمانی کا حل چاہتے ہیں نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو حل نہیں ملتا. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ جی ہمارے مولویوں کو بہت آتا ہے، ہمارے علماء کو بہت آتا ہے، یہ اس وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے. ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جو بھی نکلے گا نا راستے میں میری جدوجہد کرے گا مجھ تک پہنچنے کا کے لیے، وہ سیریس ہوگا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چلاؤں گا. تو یہ کہاں سے آ گئے نوجوان ایتھیسٹ ہیں، یہ کہاں سے آ گئے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اپنے سوالوں کا جواب ہی نہیں ملتا. اور ہمارے جیسے جو انٹلیکچوئل مسلمان ہوتے ہیں نا، برائٹ فیوچر مسلمان، رائٹ، تو ہم بھی کیا کہتے ہیں، بھائی نوجوان نسل اس لیے ایتھیسٹ ہو رہی ہے کیونکہ جو ہمارے علماء ہیں نا ان کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم بھی کچھ کم نہیں ہے ان سے، ہم بھی انہی کے جیسے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جواب نہیں ہے ہماری نوجوان نسل کے سوالوں کے، اس وجہ سے یہ نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اگر ان کے پاس جینوئن سوال ہوتے اور اگر یہ جینوئنلی اپنے جواب حاصل کرنے میں سیریس ہوتے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہیں مایوس چھوڑ دیتے. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے پھر، وہ ہوتا تو پتا تو اسی وقت چلتا ہے نا جب آپ کا کسی سے کوئی ذاتی تعلق ہو، آپ اس کی زندگی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ بندہ کیسے ایتھیسٹ بنا. ٹھیک ہے، کیسے ایتھیسٹ بنا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کے پاس بہت آپشنز تھے، نیک بن سکتا تھا، دین کی سمجھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود اوائڈ کیے وہ سارے مواقع، اس نے خود ان مواقع کو ہاتھ سے جانے دیا، خود جو ہے اپنے آپ کو خواہشات کی زندگی پہ ڈالا. ٹھیک ہے، علماء سے کٹا، دور بھاگا، رائٹ، کلاسز کے آپشنز ملے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے دین ایسنشنز ایک گھنٹہ روزانہ سن سکتا تھا، بہت سارے مسئلوں کا اس کو حل مل سکتا تھا، اس کو ایک پائی خرچ نہیں کرنی پڑتی تھی اس کے لیے، رائٹ، حتیٰ کہ اپنے گھر سے چند قدم نکل کے باہر بھی نہیں جانا پڑتا تھا، گاڑی کا پیٹرول بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن نہیں کیا اس نے کچھ بھی، کچھ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مواقع دیے، کیسے کیسے مواقع دیے، لیکن ان کو اگنور کر دیا اس نے، کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں کیا جائے گا، اور شیطان آ کر کے کیا کہے گا اس کے دماغ کے اندر، یہی کہے گا نا کہ یہ دین جو ہے وہ بیکار ہے، اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، اور دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ادھر دھماکہ ہو گیا، داڑھی والے نے دھماکہ کر دیا، رائٹ، داڑھی والا جو ہے وہ اس نے بچوں کو مار دیا، تو اس دین کا کیا فائدہ، اس دین کا کیا فائدہ, دیکھو دین والے کیا کر رہے ہیں, رائٹ, اور اس طرح کی ہزار باتیں اس کے پاس کہنے کے لیے, تو پھر یہ دین سے بدگمان ہو جائے گا اور پھر اگلے دن کہے گا میں تو ایتھیسٹ ہو گیا ہوں جی, ہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس ریلیجن اینی مور, رائٹ. تو یہ ہوتا ہے اصل میں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر فرض ہے کہ اگر ہمیں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نا تو پھر ہم اس کو ریزالو کریں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو ہم اتنا آپ کے سامنے بولتے رہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کے رکھیں, گہرا تعلق بنا کے رکھیں, حتیٰ کہ محبت والا تعلق بنا کے رکھیں, وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے یا ناگزیر ہوتا ہے اس لیے بھی کہ جب دل کے اندر ایسے شبہات آتے ہیں نا, ایسے شکوک آتے ہیں نا جب دل کے اندر, تو کسی عام عالم کے پاس جا کے آپ نہیں کھول سکتے ان شکوک کو, کسی عام کے پاس نہیں جا کے ساری چیزیں آپ اگل سکتے کہ میرے اندر کیا کیا چل رہا ہے میرے اندر. اس وقت جو ہوتا ہے نا یہ پرسنل ریلیشن شپ کام آتی ہے, یہ خصوصی اصلاحی تعلق جو ہوتا ہے نا اس وقت کام آتا ہے, رائٹ. کیونکہ ایسے بندے کے سامنے آپ جا کے اپنے دل کے حالات کھول سکتے ہیں, اپنے گھر کے حالات کھول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سوئسائڈ کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اپنے آپ کو مار لینے کا دل چاہ رہا ہے, اب کسی ہر عالم کو تو نہیں آپ جا کے بتا سکتے کہ میری بیوی مجھے ایک طرف سے کھینچ رہی ہے اور میری ماں مجھے دوسری طرف سے کھینچ رہی ہے, رائٹ. ہر جگہ تو نہیں آپ جا کر کے اس قسم کے حالات کھول سکتے ہیں نا, لیکن کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اور اس کو آپ نے پہلے سے بتایا بھی ہوگا کہ میرے گھر کے اندر اس طرح کے حالات ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کے سامنے جا کر کے آپ اپنا دل کھول سکتے ہیں اور اس وقت وہ آپ کو اس مایوسی میں خودکشی کر لینے سے بچائے گا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو امید دلائے گا, وہ آپ کو روکے گا, سمجھائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی تعلق ہی نہ ہو, کوئی کسی سے کوئی تعلق نہ ہو اس طرح کا, تو پھر کیا ہوگا, پھر اپنی جان ہی لے گا نا بندہ, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب خودکشی کرنے والے کے لیے, رائٹ. تو یہ ہمارے اوپر فرائض ہیں یہ سارے کے سارے, یہ ایسی کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں, یہ فرائض ہیں. تو آخر میں فرما دیا کہ ان اقوال کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے, یہ سب ہی مراد ہو سکتے ہیں, بیکاز ہر قول جو ہے ان میں سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. کوئی سوال, کوئی اعتراض, کوئی بات ہو ضرور پوچھئے. اچھا, اس میں ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کا علم مسلمانوں کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہیے, یا ان کے اوپر فرض ہوتا ہی نہیں ہے, یا ضروری ہوتا ہی نہیں ہے. چلے فرض کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, ضروری کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کبھی بھی دنیا کا علم ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی علماء نے بات کری ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر بڑی پکی بات جو ہے نا وہ ہم نے اپنے حضرت سے سنی, لیکن وہ کوٹ کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ڈائریکٹلی نہیں پڑھا ہے لیکن حضرت کے بیانات میں سنا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا اور فرمایا کہ وہ علم جس کو استعمال کر کے کافر مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں, اس علم کا حاصل کرنا مسلمانوں کے اوپر بھی واجب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس علم کو استعمال کر کے کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں, اس علم کا حاصل کرنا بھی مسلمانوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو علم ہے یہ عمومی طور پر دنیاوی علوم ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, رائٹ, جیسے آئی ٹی انڈسٹری کی ٹیکنالوجی, اسپیس ٹیکنالوجی, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کافروں کے مسلمانوں پر غالب آنے کا سبب بنی ہے. تو اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یہ علوم حاصل کرنا بھی واجب ہیں, لیکن آف کورس ان کی باری جو ہے وہ دینی فرائض کے بعد آئے گی, علم الحال کے بعد ان کی پرائیورٹی آئے گی. لیکن ان کی پرائیورٹی بھی اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ عشاء کی نماز فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ وتر چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے الحمدللہ. میں میرا خیال ہے آپ سب کے سب جو ہیں وہ وتر ضرور پڑھتے ہوں گے, حالانکہ وتر فرض نہیں ہے, رائٹ. وتر واجب ہے لیکن وتر کبھی بھی نہیں چھوڑتے نا, بالکل اسی طریقے. اور فرض کو تو نہیں چھوڑ, یہ تو نہیں کرتے کہ عشاء چھوڑ دی اور وتر کرنا شروع کر دیا, رائٹ, وتر پڑھنی شروع کر دیا, ایسا تو نہیں کرتے نا. بالکل اسی طریقے سے دینی علوم فرض ہیں اور یہ والے علوم جو ہیں وہ واجب ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں حاصل کریں بھائی, جو جتنا کر سکتا ہے, جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, تو وہ دنیاوی علوم حاصل کرے اور اس نیت سے حاصل کرے کہ میں دین اسلام کے ہاتھ مضبوط کروں گا اپنے اس علم سے. چلیں اور کوئی بات ابھی ذہن میں نہیں ہے اس ٹاپک پہ, اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو رات کو پوچھئے, ورنہ پھر آگے چلتے ہیں. عمر صاحب کچھ لکھ رہے ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 47 اس کتاب کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. تو یہ حدیث مشکات شریف میں کتاب الرقاق میں ہے, اور یہ ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور اس کی بھی کمپلیٹ ورژن جو ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے نا وہ یہاں پہ انہوں نے رکھا. ترجمہ اس کا بنا کہ جو مال کم ہو اور کفایت کرنے والا ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ اور غافل کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, آج کم از کم تشریحات پوری نہ ہو سکے. لغات میں تو قلہ سے شروع کیا, تو سب سے پہلا لفظ ہے ما, اور یہ ما مائے موصولہ ہے, یعنی اسم موصولہ جس کا ترجمہ جو یا جس سے کرتے ہیں. ٹھیک, تو جو قلہ یہ وہی لفظ ہے جو ہم قلیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں, لیکن قلہ جو ہے وہ اس کا فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف پہلا والا صیغہ بالکل, اور اس کا بھی پیٹرن جو ہے وہ ضرب یضرب بنتا ہے. تو اصل میں یہ تھا قلہ یقلو, بلکہ یہ قلہ یقلو بنتا ہے, اور اصل میں یہ کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا سا آپ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا, یعنی گرامر کا سوال ہے. قلہ اصل میں کیا تھا؟ جب تک میں عماد صاحب کا سوال پڑھتا ہوں, آج کے دور میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو کون سا علم سکھانا چاہیے, دینی علم یا دنیاوی علم یا دونوں ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دینی علم سکھانا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے, لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور وہ بیسیکلی ہر چیز اس کی آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے, وہ بالکل نتھنگ فرام سم تھنگ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی اس کو سکھا نہیں سکتے, لیکن ایک ڈیڑھ سال کی عمر میں نا وہ چلنا سیکھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ اس کو چلنا ہی سکھائیں گے نا. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی چلنا جو ہے وہ دینی علم نہیں ہے تو میں اس کو چلنا نہیں سکھاؤں گا. رائٹ, بھائی چلنا سکھانا ہے. رائٹ, اسی طریقے سے وہ جب آگے بڑھتا ہے نا تو وہ پھر الفاظ تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن آپ اپنے عمل سے اس کو نیکی سکھانا شروع کرتے ہیں, اچھی باتیں, اچھا اخلاق, اچھی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا. رائٹ, تو وہ آپ کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے, اس لیے کہ وہ بائی نیچر مقلد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تقلید کرنے والا ہوتا ہے, کاپی کرنے والا ہوتا ہے. رائٹ, تو اس کو دینی علوم اس طریقے سے سکھانا شروع کرتے ہیں. تو چونکہ آپ کے سوال میں یہ ہے نا کہ سب سے پہلے, تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو سب سے پہلے وہ والی باتیں بتائیں گے نا, تو چلنا جو ہے وہ سب سے پہلے سکھانا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اخلاق سکھانا ہے, وہ جیسے جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ویسے ویسے وہ سیکھ رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے, تو اچھا کام کریں گے تو آپ اس کو اچھا کام سکھلا رہے ہوں گے بغیر کچھ کہے. ابھی تو وہ آپ کے لینگویج بھی نہیں سمجھنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, لینگویج نہیں آتی اس کو, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب اس کو لینگویج آ جاتی ہے, وہ بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو اب اس کو آہستہ آہستہ اچھی باتیں سکھائیں. اور اس میں پھر اس کو آپ اے بی سی ڈی نہیں سکھائیں, سکھا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, نہ الف با تا سا سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو کیا سکھائیں؟ اس کو یعنی اب کہہ کر کے اچھی بات سکھائیں, اللہ کا تصور دینا شروع کریں اس کو, اللہ کا سب تصور. ٹھیک ہے, اور پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو پھر اس کو جو ہے وہ اچھائی برائی کا تصور دینا شروع کریں, اچھی بات جو ہوتی ہے اس کے اوپر پھر آپ خوش ہوتے ہیں اس سے, اور جب وہ کوئی بری بات کرتا ہے تو آپ اسے ناراض ہوتے ہیں, تاکہ اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز آنی شروع ہو جائے. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر آخرت کی بھی تمیز سکھانا شروع کریں. ٹھیک ہے, کہ آخرت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کیا ہمارے لیے جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے. یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ ابھی اس نے الف با تا سا پڑھنی نہیں شروع کری, اے بی سی ڈی پڑھنی نہیں شروع کری. ہمارے تو ملکوں میں ایک نئی مصیبت یہ آئی ہوئی ہے نا, نئی سے مراد اتنی نئی تو نہیں ہے, کہ وہ 2.5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, 2.5 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں گھر میں والدین کو اس کو اللہ اور نیکی برائی کا تصور دینا تھا. اسکول میں کو تھوڑی داخل کرانا ہوتا ہے اس عمر کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوم سکولنگ کا ٹائم ہے, اور ہوم سکولنگ کے اندر اس کو نیکیاں سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ الفابیٹس پڑھنا شروع کرتا ہے تو الفابیٹس کے اندر ترجیح جو ہے وہ عربی کو دیں, ٹھیک ہے, اے بی سی ڈی کے بجائے, تاکہ اللہ کو بھی تو کچھ نظر آئے نا کہ ہاں بھائی اس کے نزدیک جو ہے وہ میرے قرآن کی زبان زیادہ اہم ہے اور مغرب کی زبان کم اہم ہے. آپ اے بی سی ڈی ضرور سکھائیں, اس کو منع نہیں کر رہے, کیونکہ آج کے دور میں کافر جو ہے ہمارے پاس غالب آ چکے ہیں, تو اس وجہ سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی اے بی سی ڈی بھی پڑھنی پڑتی ہے. لیکن اللہ کا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ اہم رکھیں. اس طریقے سے نا یہ ایک بہت ہی ڈائنامک قسم کا پروسیس ہے, اور یہ ایک سوال کے جواب میں تو آپ کو پورا نہیں بتا سکتے, لیکن یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے. یہ چیز اپنے بڑوں سے, اپنے مشائخ سے اس کو یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اور بہت اس کے اندر اپنی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور ویڈیو گیمز اور فون سے جو ہے نا اپنا تعلق توڑنا پڑتا ہے. اگر یہ تعلق نہیں ٹوٹے گا نا تو ہم بچوں سے کیا تربیت کریں گے, اپنی تربیت ہم خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے نا مشائخ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھنا پڑتا ہے, ورنہ آپ جو ہے وہ ایک اللہ کے بندے کو انسان نہیں بنا سکتے. یا آپ کا بچہ جو ہے نا یہ آپ کا بیٹا ہونے سے پہلے اللہ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے بندے والی نسبت اس کی زیادہ مضبوط ہے آپ کے بیٹے والی نسبت سے, ٹھیک ہے. تو اس کو اللہ کا بندہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بہت سوچ لگانی پڑتی ہے. اور والدین آج کل جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں کہ ان کی سوچیں جو ہیں پھر اولاد کی تربیت کی طرف یعنی فارغ ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا یہ کام کرنے کے لیے, بغیر ٹائم کے تو آپ یہ کام ہی کر سکتے ہیں. تو ٹائم اگر ادھر ادھر نکال دیں گے تو پھر کہاں سے اولاد کی تربیت ہوگی. تو اٹس فل فلیجڈ فل انوالومنٹ والا پروسیس. پھر اس کے ثمرات بھی تو بے انتہا ہے نا, یعنی اولاد آپ کی نیک بنتی ہے تو آپ کی زندگی بھی, تو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے, اور جب مر کے قبر میں چلے جائیں گے تو پھر اولاد کی نیکیاں آپ کے کام آ رہی ہوں گی. تو بھائی اس کا ریٹرن بھی بہت زیادہ ہے اس محنت کا. قلیل آپ نے فرمایا عامر جاوید صاحب, یہ قلیل تو اس کا مصدر ہوا نا, بلکہ قلیل مصدر بھی نہیں ہوا, یہ قلاق میں پوچھ رہا تھا کہ اصل میں کیا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ آپ بتاتے کہ جو تشدید ہے اس کے اوپر, تو تشدید جو ہے اصل میں کیا ہوتی ہے, ہاں قلالا, ٹھیک ہے. اصل میں دو لام تھے, ان دونوں لاموں کو آپس میں ضم کر دیا, مرج کر دیا اور تشدید لگا دی, ٹھیک ہے. تو یہ قلالا تھا, قلالا ادغام کر کے یہ قلہ بن جاتا ہے. اچھا قلہ یقلو قلیلتن, قلیلتن اس کا غالباً مصدر ہے, انہوں نے لکھا نہیں ہے. خیر قلیل جو آگے آیت کے اندر ملیں گے, قلیل کا مطلب تو خیر کم ہونا ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے قلیل ہی شاید اس کا مصدر ہوگا. خیر قال تعالی نبی یعنی اللہ تعالی نے قرآن فرمایا وقلیل من عبادی شکور, کہ میرے بندوں میں بہت قلیل شکر کرنے والے ہیں. اللہ اچھا اللہ تو آخری ورڈ ہے, قلہ کے بعد ہے واو, واو عاطفہ ہو گیا, اور کفا, کفا کا انہوں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے. کفا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو جانا, ٹھیک ہے, کفا یکفی, یہ اس طرح سے اس کا پیٹرن بنتا ہے. تو وہ کافی ہو گیا, تو ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ قلہ بھی آ رہا ہے اور ماں جو ہے وہ کفا پر بھی اپلائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیسے اپلائی ہو رہا ہے کفا کے اوپر, اگرچہ کہ کفا کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے, تو واو عاطفہ کی وجہ سے, کیونکہ واو عاطفہ آپ کو پتا ہے کہ پیچھے کا جو عمل تھا نا وہ آگے بھی کنٹینیو کر دیتا ہے. تو پیچھے ماں کا عمل چل رہا تھا قلہ کے اوپر, تو ماں کے عمل کو پھر کفا کے اوپر بھی کنٹینیو کر دیا. تو ماں قلہ و ماں کفا گویا کہ ایسے ہے. خیرن, خیرن جو ہے وہ ایک اسم تفضیل ہے, ٹھیک ہے, اسم تفضیل, تا فا ضاد یا لام, اور یہ کیا کرتا ہے, یہ کسی چیز کی زیادتی دوسری چیزوں کے مقابلے میں بتاتا ہے, زیادتی, ٹھیک ہے. تو خیرن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. اب کس سے زیادہ بہتر ہے, وہ چیز جو خیرن کے بعد آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو خیرن جو ہے نا وہ اصل میں پہلے کسی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں یہ اخیرو ہوتا ہے, اخیرو, خیرن کا لفظ اصل میں اخیرو, ٹھیک ہے. اور اخیرو از آن دا سیم پیٹرن ایز اکبرو, اکبرو زیادہ بڑا, تو اخیرو زیادہ بہتر, ٹھیک ہے, تو اخیرو جو ہے نا وہ پھر خیرن بن جاتا ہے, تو کیونکہ حمزہ کو گرا دیتے ہیں اور حمزہ کا جو زبر ہوتا ہے نا وہ خا کے اوپر لگا دیتے ہیں تو وہ خیرن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عربی کے کچھ اصول ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے تو وہ خیرن بن جاتا ہے. اچھا, مما کسورا و الحا, تو مما دراصل دو الفاظ ہیں, ایک ہے من اور دوسرا ہے ما, تو من ما ہے اصل میں. یہ من تو حرف جر ہوتا ہے جس کا ترجمہ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ما یہ پھر وہی اسم موصولہ ہے جیسے کہ پہلا والا ما تھا جس کا ترجمہ جو سے کرتے ہیں. کسورا یہ فعل ماضی ہے, کسورا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کثیر ہوا, وہ کثیر ہوا یا وہ زیادہ ہوا, کثیر ہوا. ٹھیک ہے, ما موصولہ چونکہ اس سے پہلے ہے نا تو اس ما موصولہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ بن جائے گا جو کثیر ہوا یا جو کثیر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہی واؤ عاطفہ آ رہا ہے, اور اس کے بعد الہا یہ بھی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, الہا یلہی اس کا پیٹرن بنتا ہے. الہا کا مطلب ہے اس نے غافل کیا, اس نے غافل کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا کہ واؤ عاطفہ نے ما جو کسورا سے پہلے تھا اس کا عمل الہا کے اوپر بھی اپلائی کر دیا, کنٹینیو کر دیا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے ما کسورا و ما الہا. ترجمہ کیسے بنے گا کہ جو زیادہ ہوا اور جس نے غافل کیا. ٹھیک ہے, تو خیرم من ما کسورا و الہا, زیادہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہوا اور غافل کرنے والا ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ جو حدیث ہے نا یہ بہت ہی یعنی فنڈامنٹل حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث میں اگر آپ غور کریں تو یہ بیسیکلی جو کہتے ہیں نا ذہن سازی کرنا, بلکہ ذہن سازی سے بھی زیادہ بڑھ کر دل سازی کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ دل سازی کرنے والی حدیث ہے, حکمت والی بات ہے. ٹھیک ہے, جوامع الحکم, شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے, یہ جو زاد الطالبین ہے, تو اس کے پہلے باب میں انہوں نے لکھا تھا الباب الاول فی جوامع الکلم و منابع الحکم و مواعظ الحسنہ. ٹھیک ہے, یعنی حکمت کے منبع, یعنی حکمت جہاں سے پھوٹتی ہے, وہ حدیثیں انہوں نے پہلے باب کے اندر جمع کری ہیں. تو یہ یقیناً جو ہے نا, یعنی ویسے تو ساری حدیثیں ہیں حکمت والی, لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی حکمت والی بات کر رہے ہیں, اور اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں اور ہم اپنے اولادوں کو سمجھا دیں تو ہم ان کی زندگی میں ایک بالکل ہی ڈفرنٹ ڈائمنشن کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آج کی دنیا بالکل اس کے خلاف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ذہن سازی اور دل سازی والی یہ حدیث ہے. تشریح میں فرماتے ہیں, اچھا الہا کو انہوں نے آیت بھی بتا دی, الہا کو متکاثر ہو, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, تو اس میں جو الہا ہے نا وہ یہی والا الہا ہے. ٹھیک ہے, کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا, الہا کو متکاثر. اچھا, تشریح, مال کی حرص کی مذمت, انسان کی طبیعت میں مال کی حرص ہے, اگر اس کو انسان قابو نہ کرے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, اور پھر انسان اسی دھن میں شب و روز ایک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مال کی جو محبت ہے نا حرص, ٹھیک ہے, حرص کا مطلب ہوتا ہے لالچ ہماری زبان میں. ٹھیک ہے, اور لالچ جو ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے دل میں ایک میلان ہو, ایک محبت کا جذبہ ہو, ایک اٹریکشن ہو. ٹھیک ہے, تو مال کی اٹریکشن کیوں ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر, کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ عمومی طور پر مال سے ہی خریدی جا سکتی ہیں یا مال سے ہی حاصل کی جا سکتی ہیں, تو اصل میں ہمیں مال سے محبت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نوٹوں سے محبت یہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ نوٹوں کی خوشبو تو صرف چھوٹے بچوں کو ہی اچھی لگتی ہے, عمومی طور پر بڑوں کو کوئی نوٹوں کی محبت تو نہیں ہوتی, نوٹوں کی خوشبو اچھی لگ رہی ہے یا کوائن کلیکشن کا ان کو کوئی شوق ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا, بلکہ ان کی محبت کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ان سے جو آپ کو نیٹ ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے نا وہ مال ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں یا وہ سروسز ہوتی ہیں یا وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ دنیا میں موجود ہیں جن کو مال کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا, تو ان چیزوں کی طرف اٹریکشن جو ہے نا وہ انسان کی طبیعت میں ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارا ہماری ذمہ داری یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو اٹریکشن اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہے نا, اس اٹریکشن کو ہم شریعت کی باؤنڈریز میں رکھیں, ٹھیک ہے, شریعت کی باؤنڈریز میں رکھیں, اس کو شریعت سے ایکسیڈ نہ کرنے دیں. یہ ہم, ٹھیک ہے, یہ ہماری ذمہ داری. اب یہ بات میں نے کیوں کری, وہ اس لیے کری کہ ایک اچھا طالب علم جو ہے نا, وہ جب یہ بات سنے گا نا کہ ہماری طبیعت میں مال کی حرص ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی اگر طبیعت میں اللہ نے, ظاہر ہے اللہ نے طبیعت بنائی ہے نا, تو جب اللہ نے یہ چیز رکھی ہے تو پھر ہمیں کیوں اس کے اوپر پینلائز کیا جا رہا ہے, ہمیں کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جی مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے, مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے, بھئی اللہ نے رکھی ہے, ہمارا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بے شک اللہ نے رکھی ہے, اور خالی یہ نہیں رکھی بلکہ اور بھی بہت ساری کمزوریاں رکھی ہیں, دس از ون کمزوری, لیکن اور بھی کمزوریاں اللہ نے رکھ کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن پھر کہا کیا ہے کہ تم کمزوریوں کے ساتھ بنائے گئے ہو, اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم ان کو کنٹرول کرو, ٹھیک ہے. اور ساری دنیا میں بیسکلی یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اس کو شریعت کی باؤنڈریز میں رکھنا ہے. ہم اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے, نہ شریعت کہہ رہی ہے کہ ہم ختم کریں, ٹھیک ہے, بس ہمیں اتنا کہا جا رہا ہے کہ اس کو حلال کی باؤنڈریز میں رکھو, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر قابو نہیں کریں تو پھر یہ بڑھ جاتی ہے, اور اگر قابو میں رکھیں تو یہ شریعت کی باؤنڈریز میں رہتی ہے. اچھا, اس حدیث بالا میں ایسے شخص کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ تھوڑے ہی مال پر قناعت کر لے, ایسا نہ ہو کہ مال تو زیادہ ہو جائے اور یہ اس مال میں ایسا لگے کہ اپنے رب کو بھول جائے, ٹھیک ہے, یعنی مال زیادہ ہو گیا لیکن اس نے پھر اس کو غفلت میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے, اس کی کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ مال زیادہ ہوا تو اب مال سے جو ہے وہ چیزیں اتنی اس نے حاصل کرنی کہ اب ان چیزوں کو میں ہی گم ہو گیا, ٹھیک ہے, انہیں کو انجوائے کرنے میں اور انہیں کو سنبھالنے میں, ٹھیک ہے. بھائی آپ ایک بڑا گھر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بڑا گھر پھر مینٹین بھی تو کرنا پڑتا ہے نا, اس کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے گارڈن ہوتا ہے تو گارڈن کے اندر پھر آپ کو بہت سارا ٹائم لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پیٹس پالنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو پیٹس بھی تو مال سے ہی آتے ہیں نا, تو مال خرچ کر کے انہوں نے پیٹس پال لیے. اب بھائی پیٹ پالے ہیں تو پیٹ کی نگہبانی بھی تو کرنی پڑتی ہے, ان کو کھانے پینے کا بھی دینا پڑتا ہے, ان کی بیماریوں کے پھر علاج بھی کرانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے مالدار ہیں کہ آپ نے خادم رکھ لیے تو اپن ان خادموں کو بھی تو مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ خادم صاحب جو ہیں وہ آ کر کے کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے ہیں, اس کے لیے سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام کہاں سے کریں گے, ٹھیک, ٹائم لگانا پڑے گا نا اس کے لیے. تو اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر یعنی سنن اور واجبات اور سنن اور مستحبات تو دور کی بات, ہو سکتا ہے فرائض ہی ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ بچے, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ مال کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو گیا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال ہی کمایا چلا جا رہا ہے, رائٹ, حتیٰ کہ اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مال کو انجوائے کر سکے, مال ہی کمایا چلا جا رہا ہے, ہر وقت جو ہے وہ مال کے لیے ٹریول, ٹھیک ہے, ہر وقت کمپنی ٹریول پہ بھیج رہی ہے, ٹھیک ہے. اب مال جو ہے وہ اس کے بینک میں تو جمع ہو رہا ہے لیکن اس مال کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دین سے تو گیا ہی گیا, دنیا سے بھی گیا, ٹھیک ہے. تو مال جو ہے نا وہ اس طریقے سے انسان کو اپنے اندر غافل کر دیتا ہے, اللہ سے غافل کر دیتا ہے, حتیٰ کہ اپنی فرائض سے, اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا ہو بے شک تمہارے لیے جو کافی ہو جائے نا وہ بہت زیادہ سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, بیکاز ہم پیسے کو کھا نہیں سکتے, ہمیں تو سروسز چاہیے ہوتی ہیں نا. تو اگر ایک انسان ایک لاکھ ریال فار ایگزامپل کما رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نہ اس کے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے, نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے, نہ اس کے لیے پاس اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے ٹائم ہے, ٹھیک ہے, نہ اپنے دین کا کچھ سمجھ حاصل کرنے کے لیے ٹائم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ایک لاکھ ریال اس کے کس کام کے ہیں. اور ایک بندہ جو ہے وہ 10,000 ریال کما رہا ہے لیکن ماشاءاللہ کوالٹی ٹائم بیوی کے ساتھ بھی گزارتا ہے, کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ بھی گزارتا ہے, کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اپنی دین کو بھی دیتا ہے, اپنی صحت کو بھی دیتا ہے, تو کس کا مال زیادہ ہے, کس کا مال فائدہ مند ہے؟ اس بیچارے 10,000 ریال کمانے والے کا زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کا مال جو ہے وہ اتنا زیادہ ہونے کے باوجود اس کے لیے نقصان دہ, ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے میں, کس دور کے اندر ہمیں کتنی بڑی حکمت کی بات سمجھائی, جو کہ آج کل کے سائیکیٹرسٹ اور یعنی کتنے پروفیشنز بن چکے ہیں یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہمیں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان, تجھے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تب بھی تجھے دو وقت کی روٹی ہی میسر آتی ہے, تمہارا پیٹ تو دو وقت کی روٹی سے ہی بھرے گا, ٹھیک ہے, تم یہ ڈالر اور ریال اور یہ سب کچھ کھا نہیں سکتے, یہ تمہارے لیے دوا بھی نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, بلکہ دوا تو بن بھی سکتے ہیں لیکن تمہارے لیے شفا نہیں بن سکتے. ٹھیک, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اس کے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہ ہوں. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی, وفی السماء رزقکم وما توعدون فوار بالسماء والارض انہ الحق, کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان اور زمین کے رب کی قسم وہ حق ہے. ٹھیک ہے, ایک اور شعر لکھا اس کا ترجمہ, کہ بے شک جو شخص قناعت کو پا لیتا ہے کبھی اس پر دکھ کا سایہ نہیں پڑتا. تو قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں خود بھی سیکھنی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی ذہن سازی ہے جو کہ اگر ابھی اپنے بچوں کی کر دی نا تو ساری زندگی ان کو کام آئے گی, ان کی دنیا بھی سنور جائے گی, ان کی آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن اگر ان کو وہی آئیڈیالوجی دی جو کہ کافروں کی آئیڈیالوجی ہے کہ مور از گڈ, ٹھیک ہے, مور از گڈ, بگ از بیٹر, رائٹ, یہ کیا, یہ مٹیریلزم کی آئیڈیالوجی ہے, بگ از بیٹر, جتنا بڑا کھلونا ہوگا میرے پاس وہ زیادہ اچھا ہے دوسرے بچے کے مقابلے میں جس کے پاس چھوٹا کھلونا ہے. اور کسی کے پاس بڑا کھلونا دیکھ لیا تو اب رو رہے ہیں اور ماں باپ پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں میرے بچے کے پاس بھی بڑا کھلونا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں خرید سکتے تو رو رہے ہیں, دل میں دکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بڑا کھلونا نہیں دلا سکا. تو یہ کیا ہے, یہ کفر کی آئیڈیالوجی ہے, یہ مٹیریلزم, اس کو مادیت پرستی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بگ از بیٹر, مور از گڈ, کہ زیادہ کھلونے ہوں گے, زیادہ چیزیں ہوں گی, یہ بچوں کے اس زمانے سے, اس وقت سے بچوں کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. ان کو ہر وقت نئی نئی چیزیں لا کر کے دینا یہ کوئی محبت نہیں ہوتی. ہاں لا کر کے بھی دیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ جی بالکل ہی کچھ نہ لا کر کے دیں, لا کے دیں لیکن واچ رکھیں اس بات کے اوپر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بچے کے اندر یہ آئیڈیالوجیز جڑ پکڑ رہی ہیں. اور اگر وہ اس طرح سے ضد کر رہا ہے نا, اب اس کی ضد کو پورا کر دینا یہ اس کے ساتھ دشمنی ہوگی. صحیح ہے, ایسے موقعوں پر ضد کو نہیں پورا کرنا ہوتا تاکہ اس کا نفس موٹا نہ ہو جائے, وہ قابو میں رہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر کسی طرح سے ڈسٹریکٹ کریں, کسی اس کو باہر لے جائیں, کوئی اور کام کروانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, بچہ جو ہے فون مانگ رہا ہے, فون اٹھا کر کے دے دیا. ٹھیک ہے, ٹیب مانگ رہا ہے, ٹیب اٹھا کر کے دے دیا. رائٹ, گیم کھیلنے کو مانگ رہا ہے, ویڈیو گیم اٹھا کے دے دیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا, ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس سے نکلنا ناممکن نہیں ہے. ابھی بھی دیر از اسٹل ٹائم. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم واپس جا سکتے ہیں, ابھی بھی ہم توبہ کر کے ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں. اگر خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے بڑوں سے کہ کیسے کریں اس کا حل. ٹھیک ہے, تو اولاد کے ساتھ محبت جو ہوتی ہے نا, وہ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اولاد کو فائدہ ہو رہا ہو, یہ نہیں کہ الٹا اس کو نقصان ہو رہا ہو ہماری اس سو کالڈ محبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم آج کلاس ختم کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. جی کوئی کمنٹ, کوئی سوال, اینی تھنگ؟ نہیں, چلے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, پھر اگلی حدیث انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے ہفتے. ایک آپ سے گزارش ہے کہ آج اس کی جو ساس محترمہ ہیں تو وہ اس وقت حالت نزا میں ہیں, ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے, 20 ان کی ہارٹ بیٹ پہنچ چکی ہے اس وقت, بلکہ کچھ ایک گھنٹہ پہلے کی بات ہے. تو اس وقت ان کو بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے, تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے اس وقت کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور آگے کی تمام مراحل کو ان کے لیے بہت اچھا بنائے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.